بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا کے نام پر تم سے پناہ مانگے تم اسے پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر تم سے کچھ مانگے تو اسے عطا کر دو۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار، اور رزق الہی پر قانے رہتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ شمس کی آیات 1-10 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام منار نور سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت میں ایران پاکستان نشست باہمی تعلقات کے فروغ اور تجارت میں فروغ پر زور۔ ایران، روس اور چین کی میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کے زیر عنوان مشترکہ بحری مشقیں اختتام کو پہنچ گئیں۔ امریکہ نے ہندوستان میں 11 مارچ کو نافذ ہونے والے شہریت ترمیمی قانون CAA پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور اب تفصیل سے خبریں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں باہمی تعلقات کے فروغ کو تہران کی ترجیح قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایران اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے ایک نشست کا انعقاد ہوا، جس کی میزبانی اسلام آباد ایوان تجارت و صنعت نے کی۔ اس نشست میں پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر، اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے سربراہ اور اراکین نیز معروف پاکستانی تجار نے حصہ لیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر امیری مقدم نے نشست سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 11 مہینے میں ہماری مشترکہ تجارت میں 11% اضافہ ہوا ہے اور وہ $2.5 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے آئندہ اسلام آباد کے دورے کو دونوں ملکوں کے لیے خوش آئند قرار دیا، اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ آزاد تجارت اور تمام شعبوں میں تعلقات میں فروغ صدر ایران کے دورے اسلام آباد کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ امیری مقدم نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے گیس پائپ لائن پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے جو پاکستان کے عوام اور صنعت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے سربراہ احسن ظفر بختاوری نے نشست سے خطاب میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سالانہ تجارت کی سطح $2.5 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ بلوچستان میں سرحد پر رہنے والے لوگ بھی ایران کے ساتھ تجارت سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 2024 میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ مشقوں کے ترجمان مصطفیٰ تاج الدینی نے ان فوجی مشقوں کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران، چین اور روس کی 2024 میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ مشقیں شمالی بحر ہند کے علاقے میں شریک ملکوں کے جنگی جہازوں کی پریڈ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2024 فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ اور چین اور روس کی بحریہ کے جوانوں نے جمران جنگی جہاز کے سامنے پریڈ کی۔ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2024 فوجی مشقوں کے موقع پر عمان جمہوریہ، آذربائیجان، قزاقستان، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے نمائندے بھی مبصر کی حیثیت سے موجود تھے۔ ان فوجی مشقوں کے انعقاد کا مقصد علاقے میں سیکیورٹی اور اس کی بنیادوں کو مضبوط بنانا، شریک ملکوں کے درمیان ہمہ گیر تعاون کو فروغ دینا، عالمی امن و صلح کے قیام میں ان ملکوں کی مشترکہ حمایت اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں اور نیک نیتی کو ثابت کرنا، نیز بحری سیکیورٹی اور مشترکہ مستقبل کے ساتھ ہی بحری اتحاد تشکیل دینا تھا۔ امریکہ نے ہندوستان میں 11 مارچ کو نافذ ہونے والے شہریت ترمیمی قانون CAA پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم اس قانون کے نفاذ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کس طرح نافذ کیا جائے گا۔ امریکہ نے جمعرات 14 مارچ کو کہا کہ وہ ہندوستان میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر فکر مند ہے اور اس کے نفاذ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں نامنگاروں کو بتایا کہ ہمیں 11 مارچ کو شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر تشویش ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مذہبی آزادی کا احترام اور قانون کے تحت تمام برادریوں کے ساتھ مساوی سلوک بنیادی جمہوری اصول ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 11 مارچ کو پورے ملک میں شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 CAA کی بنیاد پر وہ غیر مسلم مہاجرین شہریت حاصل کر سکتے ہیں جو 31 دسمبر 2014 تک یا اس سے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہندوستان چلے گئے ہوں۔ ان غیر مہاجرین میں ہندو، سکھ، عیسائی، بودھا، جین اور پارسی شامل ہیں، ان میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں انتخابی کمیشن ہفتے کے روز سپہر 3 بجے آئندہ پارلیمانی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق انتخابی کمیشن پارلیمانی انتخابات 2024 کی تاریخوں کا اعلان ہفتے کے روز سپہر کیا جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ہی بعض ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کے ساتھ کمیشن میں شامل ہونے والے نئے الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور سکھ بیر سنگھ سدھو لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا جائے گا۔ الیکشن کمشنروں کی پریس کانفرنس کو الیکشن کمیشن کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو دکھایا جائے گا۔ قبل ازیں جمعرات کو نئے الیکشن کمشنروں کی تقرری کے بعد دونوں کمشنروں نے چارج سنبھال لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے جمعے کی صبح دونوں الیکشن کمشنروں کا خیر مقدم کیا۔ کمشنروں کے چارج سنبھالنے کے بعد جمعرات کو تقریباً 11 بجے الیکشن کمیشن کی اہم میٹنگ ہوئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا کہ شمالی و مرکزی غزہ پر صہیونی حکومت کے 2 علیحدہ علیحدہ حملوں میں 300 سے زیادہ فلسطینی جو امداد کے منتظر تھے شہید اور زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا غزہ کے الکویت اسکوائر پر فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی فوج کی نئی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 100 سے زیادہ اور زخمیوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ فلسطینی بھی امدادی ٹرکوں کے پہنچنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ دریں اثنا فلسطینی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ایک دردناک واقعے میں رفیق اور رفیف نام کے جن 2 بہن بھائیوں کا پورا گھر شہید ہو گیا تھا، تاہم وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ دریں اثنا عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی منظم سازش کے تحت خاص طور سے شمالی و مرکزی غزہ میں کبھی بمباری کر کے، کبھی بھوکا رکھ کر زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی اپنی انتقامی پالیسیوں اور منظم سازش کے تحت فلسطینیوں کو ان کے وطن سے باہر کرنا اور استقامت کی عوامی حمایت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دریں اثنا تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے باشندوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ سے نسل کشی روکنے کے لیے فوراً مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن نے بحر ہند میں بھی ان جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو صہیونی حکومت کی ملکیت ہوں یا اس کے لیے کام کرتے ہوں۔ یمن نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت سے متعلق بحری جہازوں کو جو بحر ہند میں کیپ آف گڈ ہوپ کی سمت آمد و رفت رکھیں گے، ان کو بھی یمن کی مسلح افواج اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گی۔ یمن کے ایک رہنما محمد عبدالسلام نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا ہے کہ غزہ پر جارحیت جاری رہنے کے پیش نظر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یمن نے بحر ہند میں اسرائیلی بحری جہازوں کی ملکیت والے یا اس کے کام کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور ان بحری جہازوں کو کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی شپنگ کمپنیوں کو بحر ہند میں ہمارے حملوں میں تیزی لائے جانے کی دھمکی کو سنجیدہ لینا چاہیے اور وہ جان لیں کہ اسرائیل سے متعلق جو بھی جہاز بحر ہند سے ہو کر گزرے گا وہ یمنی میزائلوں کی زد میں ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ مہینوں کے دوران غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کے متعدد بحری جہازوں کو بحر احمر، بحرہ ہند اور اب نئے باب المندب میں اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف اسرائیل کے حملے بند نہیں ہوتے اور اس علاقے کے عوام کا قتل عام بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اسرائیل کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے، اور اسی طرح صہیونی حکومت کے اتحادی ملکوں کے بھی بحری جہازوں پر بھی بحر احمر میں حملے جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔
سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، ہم پروگرام ماہ غفران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابا سید کا سلام قبول کیجیے. ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امید ہے ہمارے رمضان المبارک کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہو رہے ہوں گے.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غوني فيهن على إقامة أمرك وأذغني فيهن حلاوة ذكرك وأوزعني فيهم لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيهم بحفظك وسترك يوم أبصر الناظرين برحمتك يوم أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن ہم کو وہ قوت دے کہ ہم پوری طرح سے تیرے احکام پر عمل کریں، اور ہم کو اپنے ذکر اور یاد کی شیرینی کا مزہ چکھا دے کہ ہم کو تیرے ذکر میں لطف آنے لگے، اور اپنے مخصوص کرم سے ہم کو اپنا شکر ادا کرنے کے لیے تیار کر دے کہ ہم ہر حال میں تیرے شکر گزار رہیں. اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، آج کے دن مجھ کو اپنی پناہ اور اپنی پردہ پوش چادر میں محفوظ کر لے کہ میں گناہوں سے دور ہو جاؤں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہم پر لازم ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ شاید عبادت کا لفظ سن کر اولین چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ نماز اور روزہ ہے. البتہ یہ غلط بھی نہیں، یہ عبادت کے نمایاں ترین مصادیق ہیں، لیکن ان ظواہر کا باطن اور حقیقت بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور یاد سے تعبیر کیا ہے. سورہ طہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں اپنی وحدانیت سے آگاہ فرمایا اور اپنی عبادت کی طرف بلایا. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ اسے یاد کیا جا سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا باطن اور اس کی حقیقت خداوند عالم کی یاد اور اس کا ذکر ہی ہے، اور یہ یاد ہمارے تمام اعمال میں جاری و ساری ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے سارے اعمال الہی رنگ میں رنگ جائیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ خداوند عالم نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت، ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے خوف سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الفتاح العليم، لا إله إلا الله، الفتاح العليم، لا إله إلا الله، اللطيف الخبير، لا إله إلا الله، اللطيف الخبير۔
سامعین، خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اسے یاد کرے گا وہ بھی اس شخص کو یاد کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے، تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ اطاعت اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو وہ بھی مختلف طرح کی نعمتوں کے ساتھ تمہیں یاد کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمیں ہر حالت میں یاد کرے، حتیٰ پلک چھپکنے تک کے قلیل وقت کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑے۔ ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ خدا کو یاد کر سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے خدا کو اس کے اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں، جیسا کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام خدا کو یاد کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، اور وہ تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کہا، پروردگار، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ سامن اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم مشکل کے وقت اس ذکر کے ساتھ خدا کو یاد کریں۔ زبان کے ساتھ یاد کے علاوہ ہم ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب ہماری زبان ذکر الہی میں مشغول ہو تو ہمیں اپنے دل کو اس دعا کے عمیق معانی کی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو فاتحہ اور دوسری سورہ نیز تمام اذکار کو حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، حتیٰ جب ہم خاموش ہوں تو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں زندہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والإکرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإکرام وأتوب.
سامی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے اور یہ بہت ہی گراں قدر وقت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی روح اور دل کو سائیکل کریں اور اس مہینے میں اک تعالیٰ کی قربت سے بہرہ مند ہوں. انسان کا جسم ورزش نہ کرنے کی صورت میں کمزور ہو جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ انسان چاہے جس قدر بھی طاقتور ہو اگر وہ ورزش نہ کرے تو اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے. روح کا حال بھی یہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے اپنی روح کو مضبوط بناتے ہیں. تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے, ہم تربیت پائیں اور اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکیں. رمضان کا مہینہ انسان کے معنوی اور روحانی پہلو کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے. ہم اس مہینے میں جسمانی خواہشات کی تکمیل نہ کرنے کے ذریعے اپنی روحانیت کو قوی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں تقوی کی مشق کو روزوں کے واجب ہونے کا ہدف قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے, صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے, شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. اس آیت کی بنیاد پر روزہ تقوی کی سیڑھی اور ہمارے دل و جان میں تقوی کے گھر کرنے کا سبب ہے. تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دے اور جو کام اسے پسند نہیں ہے ان سے اجتناب کرے. گناہوں سے مسلسل دوری اختیار کرنے کا نام تقوی ہے. تقوی کے مقابلے میں غفلت اور بصیرت کے بغیر کام انجام دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو زندگی کے معاملات میں مومن کی غفلت پسند نہیں ہے. زندگی کے تمام معاملات میں مومن کی آنکھیں کھلی اور دل بیدار ہونا چاہیے. کھلی آنکھوں اور بیدار دل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ جو کام بھی وہ انجام دے رہا ہے کہیں وہ خدا کی مرضی اور دین کے راستے کے منافی تو نہیں. جب انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا قول و فعل رضا الہی کے مطابق ہو تو ایک ایسی بصیرت کا حامل ہو جاتا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں, اور روزے کا سب سے اہم فائدہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہی ہے. سمن پیغمبروں کی پہلی اور آخری نصیحت تقویٰ ہی تھی. قرآن کریم کی مختلف سوروں میں انبیاء کرام نے لوگوں کو سب سے پہلے تقویٰ ہی اختیار کرنے کی نصیحت کی تھی. اگر تقویٰ ہو تو خدائی ہدایت بھی ہوتی ہے, اور اگر تقویٰ نہ ہو تو فرد اور معاشرے کو الہی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. روزہ تقویٰ کا پیش خیمہ ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے, اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. خدا تعالی تقوی کی بدولت ہمارے دلوں زندگیوں اور راستے میں نور قرار دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے اور اپنی زندگی کا راستہ طے کرتے ہیں. مقصد اور ہدف کی معرفت کے بغیر حق تعالی کی جانب چلنا ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ نور ہمیں ہماری منزل اور راستہ دکھا سکتا ہے, اور اس نور کا سر چشمہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. رمضان المبارک کے معنوی ماحول میں ہر شخص خدا سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کے لیے بہترین راستے کی تلاش میں ہوتا ہے. قرآن کریم کی جانب توجہ اس سلسلے کا بہترین راستہ ہے. قرآن کریم ایک عظیم خزانہ ہے جو رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے خدا کی عبادت کرو. آپ سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آنکھوں کے ذریعے خدا کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا, قرآن کریم کو دیکھنے, اس میں غور و فکر کرنے اور اس کی حیرت انگیز آیات سے درس حاصل کرنے سے. قرآن کریم دین اسلام کا عظیم معجزہ ہے، اس میں حیرت انگیز واقعات، داستانوں اور تمثیلوں کا ذکر ہے۔ ان آیات کی تلاوت سے انسان حیران رہ جاتا ہے اور غور و فکر پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خوبصورتی کو دوست رکھنے والی آنکھوں کو، نیچر کے جلووں کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہوئے اسے حکیم، مہربان اور مدبر خدا سے آگاہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہونے والی داستانیں در حقیقت ان داستانوں میں بیان شدہ شخصیات کی زندگی کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذریعے صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ یہ داستانیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیوں اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام جیسی عظیم خواتین کی زندگی سے آگاہ کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات قاری کو کبھی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاتی ہیں، جو پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے اور اس سے نور حاصل کیا تاکہ انسانیت کے لیے راستے کو روشن اور منور کر دیں۔ بعض اوقات یہ آیات قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر ایسا وجد طاری کر دیتی ہیں کہ اس کی روح کو مسخر کر لیتی ہیں۔ سامعین، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کرنی چاہیے اور اپنے قلب و روح کو اس کی آیات سے منور کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول اور اس کی آیات کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے، کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے، کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے۔ نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا۔ بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں، آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں، آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں۔ رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا، رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا،
مرحبا۔
آؤ خدا کے پیارے مہمان، آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان، آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان، آؤ آؤ۔ ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا، ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے، پیدائش سے پہلے کی حالت میں۔ میڈیکل اصولوں کے مطابق موت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک اتفاقی موت ہے، یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو، اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل، خودکشی، کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جان کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحلت سے ایک رات پہلے سے مسلسل نماز میں مشغول تھے، ضعف بدن کے باوجود سختی میں سر کو اوپر لاتے تھے رکوع کے طور پر اور پھر بعد میں سجدے کے لیے سر کو نیچے کرتے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ امام خمینی سے ہم کلام ہوں، لیکن میں اس مانوی ماحول کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امام خمینی کے نورانی چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام خمینی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور رات 10 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاظ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.